بسم الله الرحمن الرحیم. ایک گھنٹے کے قریب راستے میں لگتے ہیں یہاں سے پہنچنا ہوا، اس کی تاخیر ہوئی جس کے لیے معذرت خواہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کو جو شروع کیا ہے، اصل میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اس سے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ مقدمے کے طور پہ تھی، اور انہوں نے اپنی کتاب کا تعارف کیا اس طرح کرایا کہ میں اس میں کرنا کیا چاہتا ہوں، لکھنا کیا چاہتا ہوں. اور جو یہاں سے شروع کیا ہے تو عنوان انہوں نے باندھا ہے کہ القسم الاول، یہ پہلی قسم ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ والقواعد الکلیہ التی تستنبط منہا المصالح المرعیہ فی الاحکام الشرعیہ سبعۃ مباحث فی سبعین بابا. یہ پہلی قسم ہے، اور اس میں میں قاعدے اور کلیے کی باتیں بیان کروں گا جن کے ذریعے وہ مصلحتیں نکالی جا سکتی ہیں جو احکام شرعیہ میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں. اس عبارت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات یہ بتائی کہ قاعدے اور کلیے کی بات کیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کا دماغ جزیات کی طرف چلتا ہے، حافظہ اچھا ہو، مضبوط ہو تو بڑے اچھے مفتی ہو جاتے ہیں، جزیات کا علم آ جاتا ہے کہ یہ ہے تو یہ فتویٰ ہوگا، یہ ہے تو یہ فتویٰ ہوگا، یہ ہے تو یہ فتویٰ ہوگا. اور بعض لوگوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے جو اصول کی طرف چلتا ہے، کلیات کی طرف، تو کلیات میں بڑے پکے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کا دماغ کلیات کی طرف چلتا ہے وہ ایک اصول کی بات یاد رکھ لیتے ہیں، اور پھر اصول پہ وہ مسائل کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے ایک آدمی کے پاس بہت سے برتن ہیں، تو اس نے برتن رکھے ہوئے ہیں بیچ رہا ہے، اور ایک آدمی نے برتنوں کی بجائے چاک لگا لیا، اور چاک پہ وہ برتن بناتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میرے پاس جو بھی مٹی آئے گی میں جو چاہوں گا اس کا برتن بنا لوں گا. تو امت میں دونوں طرح کے افراد پیدا ہوتے رہے ہیں. جن لوگوں کا دماغ اصولوں کی طرف چلتا تھا اللہ تعالی نے انہیں بہت برکتوں سے نوازا تھا. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ یہ قاعدے اور کلیے بیان کرتے تھے. اور ان قاعدوں اور کلیوں کی بنیاد پر آگے جتنے سوالات اٹھتے تھے حل ہو جاتے تھے. یہ اب ہمارے ہاں سمجھنا بھی آسان ہے کہ جو لوگ میتھ پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، ان کو ایک قاعدہ اور کلیہ سمجھا دیا جاتا ہے، الجبرے میں بھی ایسے کر لیتے ہیں، باقی کوشچنز ہو کے اس پہ حل کرتا چلا جاتا ہے. اور ان کے بعد اگر آپ امت میں دیکھیں تو اس طرح کے بہت لوگ آتے رہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور شاطبی نے الاعتصام بالسنہ میں قاعدے اور کلیے نقل کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قاعدے کی بات ہے، یہ کلیے کی بات ہے، اب اس پہ دین کو برتیں. مثلا قواعد اور اصول میں ایک بات یہ بتا دیتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمانے کے تغیر کے اعتبار سے، وقت کی تبدیلی کے اعتبار سے، اور حالات کے بدل جانے کے اعتبار سے دین کے لیے کی جائے گی وہ بدعت نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ وقت اور زمانہ بدل جائے اور دین میں کوئی چیز کی جائے گی تو یہ بدعت ہے. اب کہنے کو صرف ایک لفظ کا فرق ہے کہ دین کے لیے کی جائے یا دین میں کی جائے. اب اس قاعدے پہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تم دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے بارے میں ہمیں اصول بتا دیا کہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. یہ چند ایک موٹی موٹی بات ہے. اب کوئی آدمی کہتا ہے مسجد ایئر کنڈیشنڈ ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے. ایک آدمی کہتا ہے مسجد میں کارپٹ ہونے چاہیے، دوسرا کہتا ہے دری ہونی چاہیے، قالین کا بچھانا بدعت ہے. یہ ساری باتیں ایک کلیے پر پہنچ کر ہمیں مل جائیں گی، اور وہ یہ کہ جو کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں کیا یہ شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبلہ رخ ہونی چاہیے، تو کیا قالین بچھانے سے مسجد قبلے سے نکل جائے گی؟ کیا ایئر کنڈیشن لگانے سے مسجد قبلے سے نکل جائے گی؟ معلوم ہوا نہیں نکلتی. پھر یہ کہیں گے کہ جتنی تبدیلی معاشرے میں آ رہی ہے، وقت میں آ رہی ہے، اب دین میں اس کے بقا کے لیے، اس کے لیے ایسی چیز کرنا کہ جو وقت کا تقاضا ہے اور دین کے اصولوں میں کوئی تحریف نہیں ہو رہی، تو یہ دین ہی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں. فقہا نے اصول کی بات لکھی اور انہوں نے کہا مسجد ایسی ہونی چاہیے جیسے قرب و جوار کے گھر ہوں. یہ اصول کی بات انہوں نے بتا دی. اب گاؤں میں پکی مسجد بنانا، اتنی اچھی مسجد بنانا کہ قالین بچھا دیے جائیں، اے سی لگا دیا جائے، اس پر پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چاروں طرف کچے مکانات ہیں، تو جب تم اتنی اچھی مسجد بناؤ گے نا تو آہستہ آہستہ وہ مسجد سونے کی جگہ بن جائے گی، لوگ دوپہر کو مسجد کے پنکھے چلا کے آرام کریں گے اور اے سی چلے گا. اور عین ممکن ہے کہ مسجد کے رکھوالے باہر کی بجائے گرمیوں میں اندر سویا کرے. وہ کہتے ہیں اصول کی بات کرو کہ جیسے لوگ قرب و جوار کے رہنے والے ویسی مسجد. اسلام آباد میں کوئی کہے کسی بڑے سیکٹر میں E7 میں مثلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کچی تھی، مسجد کچی بناؤ، چھت کو پاٹنا ہے تو مٹی کے ذریعے، اور صفیں بچھاؤ، اور صفیں بھی ایسی جو خالص کچی مٹی پہ بچھائی جائیں اور دھول بے شک اس میں اڑتی رہے. شریعت اس سے منع کرتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ کیا ظلم کرنے لگے. ظلم کس طرح؟ کہ قرب و جوار میں ہر آدمی کے گھر اے سی لگے ہوئے ہیں، وہ کارپٹ کا عادی ہے، تو جتنے بچے ہیں وہ تو کہیں گے جی ہم تو نماز نہیں پڑھتے، وہاں تو جاؤ تو مٹی آتی ہے، ناک میں مٹی چلی جاتی ہے اور سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم تو نہیں جاتے مسجد. تو کہتے ہیں کیوں مسجد سے لوگوں کو بھگاتے؟ اس لیے مسجد ویسی بناؤ جتنے قرب و جوار کے لوگ ہیں. اسی لیے یہ فقہا بڑے عقل مند تھے، بہت عقل مند تھے. شامی نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں اگر دو آدمی بھی پکے اور سچے ہوں اور وہ چاند کی گواہی دے دیں تو میرے دور میں قبول کر لی جائے. شامی کا دور کون سا ہے؟ آج سے صرف 200 سال پہلے کا. انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کو رمضان سے اتنا بودھ ہو گیا ہے، اتنی نفرت ہو گئی ہے روزوں سے عام مسلمانوں کو، کہ جو شخص سچی گواہی جا کر دے گا اس کو ماریں گے. تو اسے چاہیے اپنی جان بچائے. لوگ گالیاں دیں گے، گالیاں دیتے ہیں اور مارتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ گواہی نہیں دے گا تو لوگ 2 یا 3 روزے، لفظ ان کے یہ ہیں کہ 2 یا 3 روزے لوگ کھا جاتے ہیں، چاند ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا. الحمدللہ ہمارے زمانے میں مسلمان ایسے بھی کرتے ہیں. اب تعلیم یا شعور جو چیز بھی آپ کہیں زیادہ ہو گیا, جو بھی وجہ اس کی ہوئی ہو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن شامی نے اپنے زمانے میں لکھا ہے, انہوں نے کہا اس یہ ہمارے دور میں تو دو آدمی بھی گواہی دیں گے تو ٹھیک ہو جائے, اس سے پیچھے چلے جاؤ. بلخ کے جو لوگ تھے, قاضی ایوب رحمت اللہ علیہ جب گئے بلخ میں, تو بلخ میں 500 آدمی رمضان کے چاند کی گواہی دینے آئے, انہوں نے قبول نہیں. انہوں نے کہا بلخ جیسا شہر 500 آدمی گواہی دے رہے ہیں, یہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ ایسے ہی ہے جیسے کراچی میں فرض کر لو 100 آدمی آ جائیں اور کہیں جی ہم نے چاند دیکھا ہے, تو کراچی جیسے شہر میں 100 آدمی کیا مانا رکھتے ہیں. پنڈی سے 10 آدمی آ جائیں اور پنڈی میں 10 آدمیوں کی کیا حیثیت ہے, لاکھوں کی آبادی ہے. اگر چاند تھا تو اس چاند کو ہزاروں کو دیکھنا چاہیے تھا. تو جس وقت وقت میں تبدیلی آتی ہے, فقہا قواعد اصول اور کلیات بیان کرتے ہیں کہ اس کلیے کے تحت یہ چیز آئے گی, اس قاعدے کے تحت یہ چیز آئے گی, یہ چیزیں ہوں گی. اس کی متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی. اور شریعت اس موقع پر جو چیزیں اس میں رکاوٹ ہوتی ہیں اسے شریعت اعتبار میں نہیں لاتی. مثلا غیر محرم کو دیکھنا, کسی خاتون کو غلط نظر سے دیکھنا شریعت نے سختی سے منع کیا. ایک آدمی نے شادی کرنی ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اسے دیکھنا ہے اور دیکھتے ہوئے میری نظر پاک نہیں رہے گی, میں اس کی فگر پوری دیکھنا چاہتا ہوں. فقہا کہتے ہیں دیکھو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ تمہاری نظر پاک نہیں رہے گی, وہ اس مکروہ چیز کو اس کراہت کو اٹھا دیتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ ساری زندگی گزارنی ہے نا اس نے, تو یہ ایک گناہ, یہ گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھی کسی اور مقصد سے رہا ہے. تو زمانے کے اعتبار سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اصل میں جو قواعد اور کلیے فقہا نے لکھ دیے تھے اس کے تحت آتی چلی جاتی. تو اس لیے امت میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جو قاعدے اور کلیے سے بات کرتے تھے, اور ان میں بہت بڑی شخصیت آخری زمانے میں حضرت ثانی نفر اللہ برکتہ کی. اس لیے امداد الفتاوی اگر آپ دیکھیں تو حضرت کے کتنے ہی فتوے ایسے ہیں جن پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. نماز کے بارے میں حضرت کا ایک فتویٰ ہے, کئی ایک فتوے ہم کہتے ہیں لیکن ایک مثال دیتے ہیں. اس فتوے پہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس کے حاشیے میں کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہاں حضرت سے تسام ہوں گے. اور کئی فتوے ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مرزائیوں کا ذبیحہ جائز. کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں تو یہ فتویٰ 1930-35 کا ہے اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ متحدہ ہندوستان میں کوئی جب یہ کہتا تھا کہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے تو مراد دلی کے حضرت ہی ہوتے تھے. اور اتنے متقی انسان تھے, اتنے پرہیزگار تھے کہ یہ اب تو پتہ نہیں لوگ اس کام کو جانتے ہیں, یعنی کروشیا ہوتا تھا, کروشیے سے ٹوپیاں بنتی تھی نا عورتیں کسی زمانے میں, مفتی صاحب کروشیے سے ٹوپیاں بن کے اور جامع مسجد دلی کے باہر بیچتے تھے اور جو پیسے ملتے تھے اس سے گزارا کرتے. اتنے متقی انسان تھے لیکن علم میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے کچھ مسائل پہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی سے بحث کی اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ رجوع فرما گیا اور کہا صاحب آپ سے. اب حضرت نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ اس لیے کہ مرزائیت اس وقت پوری طرح کھل کے سامنے آئی ہی نہیں تھی. غلام احمد قادیانی مرا تھا 1908 میں, کوئی 20-25 سال پہلے, ابھی کتابیں نہیں آئی تھیں, ابھی چھپی نہیں تھی, پریس اتنا عام نہیں ہوا تھا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ جس طرح اہل کتاب ہوتے ہیں یہ بھی اہل کتاب ہے. لیکن حضرت کے بعد جو بھی آئے حضرت کی ساری عظمت احترام عزت ان کا بالکل ٹھیک ہے, لیکن حضرت یہ فتویٰ ٹھیک نہیں. اس فتوے میں آپ سے تسام ہو گیا, ہوتا ہے, کوئی عرض نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فتوے میں ایسی بات ہو گئی تو اور تو پھر کوئی رہتا ہی نہیں نا. تو یہ اصول اور کلیات میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فتوہ دیتے ہیں اور کئی جگہ فتوے ایسے آ جاتے ہیں جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتوہ نہیں ہے، فتوہ کچھ اور ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال دی جیسے وہاں تک صاحب نے لکھ دیا. تو جتنے قاعدے اور کلیے ہیں اس پہ وہ پھر اس سانچے میں وہ پھر اٹھالتے چلے جاتے ہیں، پھر نئے نئے مسائل بتاتے چلے جاتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں جو صرف مسائل کے حافظ ہوتے ہیں، ان سے جتنی مرضی مسائل پوچھ لو وہ مسائل بتاتے چلے جائیں گے کہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے. قاعدے کلیے کے متعلق کو کہتے ہیں اتنی خبر نہیں. اور کچھ میں اللہ نے دونوں چیزیں جمع کی ہوتی ہیں، قواعد اور کلیات پہ بھی نظر ہوتی ہے، اور فقہ میں بھی ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ سبحان اللہ دماغ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا دماغ دونوں کی طرح نہیں ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا دماغ ہے قواعد اور کلیات پہ، اور وہ قاعدے اور کلیے بیان کرتے ہیں. صاحبزادے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خوب چیزیں یاد تھیں. اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں افسوس کے ضائع ہو گئیں، اور کچھ جو رہ گئی ہیں وہ اب تک چھپی نہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی پوری کتابیں نہیں چھپی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1761-62 میں انتقال ہوا، اور اب تقریباً 250 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں ایسے لوگ ہی پیدا نہیں ہوئے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پہ تحقیق ہی کر لے کوئی، کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں گئیں کہاں، چھپی کیوں نہیں، ان میں کیا کیا تبدیلیاں ہو گئیں، کیا کیا تحریفات ہو گئیں. ابھی تک یہ ایسے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارے مدارس نے ابھی تک ایسے پیدا نہیں کیے بچے جو علمی طور پر اس ایک شخصیت ہی کو دیکھ لیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کیا. ہم اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے، لیکن جو شخص بھی انقلاب فرانس کا مطالعہ کرے اور کارل مارکس کو پڑھے کہ مارکس نے دنیا کو کیا چیز دی، کہ کس طرح دنیا کا معاشی نظام بہتر ہو سکتا ہے. ایک چیز اس نے کہی، ایک سرمایہ دارانہ نظام نے کہی، اور دنیا میں اب جو دھچکا لگا ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کو، اور پوری دنیا میں یہ چند ماہ پہلے جو قیمتیں ساری اٹھ گئی تھی، اوپر ہو گئی تھی، پچھلے سال کا واقعہ ہے یہ، اس نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ تیسرا کوئی نظام ہونا چاہیے، اور تیسرا نظام اب تک لوگوں کے پاس نہیں ہے. لیکن جو شخص بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو پڑھے گا اسے پتا چلے گا کہ کارل مارکس کے مقابلے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نظام تھا. اور اگر ہندوستان میں جو لوگ مسلمان بستے تھے اس امت میں قبولیت کی صلاحیت ہوتی اور عوام کی سطح اونچی ہوتی، تو دنیا میں جو اثرات فرانس کے انقلاب کی وجہ سے آئے ہیں اس کی بجائے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے پڑھتے. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے رہے لکھتے رہے، اب تک لوگوں نے کتابیں چھپی نہیں ہیں، مخطوطے ہیں، کہاں پڑھتا ہے کوئی اور کہاں پتہ چلتا ہے. لیکن ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ، ان کی طبیعت خوب چلتی تھی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں جو کہا نا کہ اب میں ایسے اصول بیان کروں گا، پہلی بات تو یہی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان اصولوں سے اب دین میں جو مصلحتیں ہیں شریعت کے احکامات میں انہیں جان سکیں گے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ دین میں جو مصلحتیں ہیں انہیں جاننے کے لیے یہ اصول آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. مراد ان کی یہ، مثلا دین میں مصلحتیں کیا ہیں؟ ہم کس سلسلے میں آج ہی ایک جگہ بات کر رہے تھے، بحث یہ کی ہے فقہا نے کہ وضو میں ہاتھ کب دھونے چاہیے. اس کے بعد حنفی فقہا اس بات پر کہتے ہیں کہ وضو میں جو ہاتھ دھونے ہیں تو وہ استنجے سے بھی پہلے دھونے چاہیے، اور پھر ناپاکی سے ان چیزوں سے فارغ ہو کے دوبارہ ہاتھ دھونے چاہیے، سنت یہ ہے. ٹھیک، فتویٰ اس بات پہ کیوں دھونے چاہیے. حکمت فقہا نے یہ لکھی ہے مفتی حضرات نے کہ انہوں نے کہا کہ بعد میں ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں اگر گندگی کے اثرات ہیں، بو ہے، کوئی چیز ہے تو دھل جائے. بھی پہلے کیوں کریں، پہلے کیوں دھوئیں؟ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلے اس کے ہاتھ ناپاک تھے اس لیے دھونے چاہیے، تو ناپاک ہاتھوں کو ویسے بھی دھونا تھا نا. شاہ صاحب رحمت اللہ ایک جگہ اس کی حکمت لکھی. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں जिसको आजकल की मेडिकल की साइंस में इस जुबान में अगर कहें तो शाह साहब रहमतुल्लाह बताते हैं कि हाथों में ऐसे असरात हो सकते हैं जो ऐसे नाजुक मुकामात पर लगें तो किसी बीमारी को पैदा कर दें, जिल्द की बीमारी हो जाए। जैसे जो लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तो कोई ना कोई बीमारी बाजू का जिल्द की लग जाती है, जोहड़ में नहाते हैं उनको जिल्द की बीमारी लग जाती है। शाह साहब रहमतुल्लाह के कहने का खुलासा यह है कि इसमें हिकमत यह है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हाथों में क्या लगा हुआ है, लेकिन शरीयत ने उस जमाने में भी यह तसव्वुर दिया कि पहले हाथ धो लो, ऐसे ना हो तुम्हारे हाथों में कोई ऐसी चीजें हों और उसकी वजह से तुम्हें जिल्द की कोई बीमारी लग जाए, ये हिकमत होगी। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह असूल बयान करते चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि मैं इन चीजों को बयान करूंगा, 7 मुबाहिस हैं और 70 बाब हैं इसमें। और कहते हैं अल-मबहसुल अव्वल, पहली बहस यह है कि फी असबाब तकलीफ वल मुजाजाती, कि शरीयत जो है वो इंसानों को किसी चीज का पाबंद क्यों करती है और जजा और सजा इसमें क्या असबाब हैं, शरीयत आखिर इंसानों को पाबंद क्यों करती है, क्यों कहती है कि तुम नमाज पढ़ो, क्यों कहती है कि इस चीज पे जजा मिलेगी, क्यों कहती है कि इस चीज पे सजा मिलेगी, इंसानों को बुनियादी तौर पर आजादी क्यों नहीं। हजरत रहमतुल्लाह तो जो कुछ भी कहेंगे सो कहेंगे, अकलन बात यह है कि इंसान खुद मुतहम्मिल नहीं हो सकता लामहदूद आजादी का। लामहदूद आजादी हर एक को चाहिए तो फिर नाखून बढ़ने दे जितने बढ़ते हैं, बाल बढ़ने दे जितने बढ़ते हैं, किसी की इज्जत एहतराम ना करे, आजादी है ना। राह चलते आदमी पे फर्ज कर लो कि उसने पेप्सी पी रहा था, उठाकर फेंक दिया, उसके कपड़े खराब कर दिए, आजादी है। ये जो लामहदूद आजादी है ये कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता और ना दुनिया में चल सकती। इसीलिए किसी जमाने में क्लिंटन ने बयान दिया था और अमरीका में हमने उसका बयान पढ़ा और उसकी हेडिंग ये थी कि उसने कहा कि जो लामहदूद आजादी अमरीका की नस्लों में आ रही है हम इसके मुतहम्मिल नहीं, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लामहदूद आजादी। और उसके बाद उसने बयान का खुलासा यह था कि बैक टू पवेलियन, बैक टू होम, कि घरों की तरफ वापस जाओ, घरों की तरफ चलो, वो मां बाप का जो खानदानी निजाम था, दादा दादी वगैरह वगैरह, इस पर कायम करो। इसलिए कि गैर महदूद आजादी इसका मतलब यह है कि इंसानी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाए। हम कहते हैं जब गैर महदूद आजादी इंसानी जिंदगी को बर्बाद करती है तो फिर कैद लगाने का हक किसको हासिल है। इंसान अगर इंसान के लिए कैद लगाएगा तो इंसान कभी भी अपने आप को उस जहर से पाक नहीं कर सकता जो उसके वजूद में है। अंबिया अलैहिस्सलाम की बात छोड़ दें, वो तो होते ही मासूम है, लेकिन आम सतह पे इजाजत दे दी जाए कि ये इंसान इसके लिए कानून बनाए तो उसमें इंसान के जो जाती रुझानात हैं उसका दफिया कैसे करेगा। मसलन जानवरों में जहर होता है, बिच्छू डंक मारता है इसलिए कि उसकी दुम में जहर होता है। सांप के मुतल्लिक क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज और ये चीजें आती हैं वो कहते हैं उसके दांतों में जहर होता है और वो उसकी दांतों के साथ जो थैलियां होती हैं वो तोड़ देते हैं, जहर खत्म हो जाता है। इसी तरह इंसान में भी जहर होता है और इंसान के जहर का महवर और मरकज का दिल है, इसके दिल में जहर होता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वही यक्तुमहा, और जो सच्ची शहादत को छुपाएगा ना, पर इन्नहु आसिमुन कल्बु, इसका दिल गुनाहगार हो जाएगा, दिल में जहर आ जाएगा। और लबारा ने फरमाया पर इन्नहा ला तामल अब्सार, ऐसे नहीं है कि ये लोग आंखों के अंधे हों। एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन्होंने वो बस्तियां इन्होंने नहीं देखी जहां हमने पत्थर बरसाए थे। अल्लाह ताला ने कई कौमों की मिसालें देकर कहा कि यहां यहां ये नबियों को अलैहिस्सलाम झुटलाते रहे, यहां यहां अजाब आता रहा, اللہ نے کہا ان کی آنکھیں نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. اور پھر آگے فرمایا ولیکن تام القلوب التی فی الصدور, حقیقت یہ ہے کہ ایسے ظالم لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. تو جب دل میں زہر آ جاتا ہے پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے. اب اس انسان کو کہیے کہ تم قانون بناؤ, تو وہ سوچے گا کہ اس محلے میں فلاں فلاں آدمی جو ہیں ان کے پاس گاڑی ہے بڑی, تو قانون یہ بناؤ کہ یہاں پر گلی جو ہے نا بس ایسی رکھنی چاہیے کہ جس میں سینٹرو آ سکے, سوزوکی آ سکے, اس سے بڑی گاڑی نہ آئے. اور جس کے اپنے ٹرک ہیں وہ کہے گا مجھے اپنے ٹرک کے لیے بھی تو جگہ چاہیے نا, وہ کہے گا نہیں صاحب یہاں پر 12 فٹ کی گلی بناؤ, 15 فٹ کی گلی بناؤ. اب وہ لوگوں کا مفاد ہے نہیں ہے, اس کا اپنا مفاد ہے. تو جب پابندیاں ہی لگانی ہیں تو پابندی لگانے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کو حاصل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر پابندیاں لگائی ہیں سب سے زیادہ نازک اور حساس مسئلہ جہاں پہنچ کے بڑے سے بڑا متقی انسان بھی اس کے قدم ڈگمگا سکتے تھے, وہ سود کا مسئلہ تھا کہ سود میں پیسہ ملتا ہے اور تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے, پیسہ آتا ہے. تو پیسہ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری حاکمیت کے الفاظ ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ سود میں بھی نفع ہے اور تجارت میں بھی نفع ہے. اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے ایک کو حلال قرار دیا ہے, اللہ نے ایک کو حرام قرار دیا ہے. تجارت کو خدا جائز کہتا ہے, سود کو حرام کہتا ہے. اگر نہیں مانو گے تو مجھ سے جنگ کرو گے. کوئی حکمت وکمت کوئی چیز بیان نہیں کی, بس صاف کہا کہ یہ اس لیے کہ اگر اس مسئلے میں حکمتیں بیان ہونی شروع ہو جاتی تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے تھے جو کل کو سودی کاروبار کے ذریعے باتیں کرنے لگتے کہ پیسہ آ رہا ہے, لوگوں کے قدم تک منگا جائیں. اس لیے کہ پوری انسانی زندگی معیشت پر دار و مدار ہے اس کا. تو یہاں پر فرما دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جزا اور سزا یہ چیزیں کیوں ہیں, انسان کیوں مکلف بنایا گیا, انسان کیوں پابند بنایا گیا. اگر انسان کو کھلا چھوڑ دیا جائے آزاد تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جائے. اسی لیے جن لوگوں پر قیود نہیں تھی یا جو آدمی قید کو توڑتا ہے پھر اس دنیا میں کیا خرابیاں پیدا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ انسانوں نے کیا ہے, جو کرتوت ان کے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب بھیجتا تو اس کائنات میں کوئی جانور بھی زندہ نہ بچتا. مفسرین کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں نے کیا قصور کیا, تو اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے گناہوں کا اتنا وبال ہے, اتنی نحوست ہے کہ جانور تک تنگ آئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتے اسے مارتے ہیں تو سوائے انسانوں کے اور جنات کے باقی پوری دنیا میں مخلوق اسے سنتی ہے, جو بھی اس کے قرب و جوار کی دنیا ہے لوگ اسے سنتے ہیں اس کی چیخوں, جانور سنتے ہیں. اسی لیے زلزلہ جب آتا ہے جانوروں کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ زمین میں کیا تبدیلی ہونے والی ہے, کیا چیز آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جب اوپر سے نازل ہوتے ہیں تو پھر بہت مرتبہ جانور انسانوں سے پہلے انہیں احکامات کو لے لیتے ہیں. انسان تو اس وقت ان کو دیکھتا ہے, مثلا زلزلہ ہے یا تباہی آنی ہے تو اس وقت دیکھتا ہے جب آ گئی, جانور کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ ارے زمین میں یہ کیا گڑگڑاہٹ شروع ہوئی ہے, کیا چیز شروع ہوئی ہے, وہ اڑنے لگتے ہیں. انہیں چند سیکنڈ یا چند منٹ پہلے ہی پتا چل جائے لیکن احساس ہے ان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ انسانوں کے فطری نظام میں گڑبڑ کرے. اور جہاں وہ فطرت کے نظاموں کو توڑے گا ایک دن ضرور جا کر نقصان اٹھائے گا, ایک دن ضرور انسان اس کو بھگتیں. فطری نظام کیسے توڑے؟ مثلا اب زمین سے گیس نکال رہے ہیں, دھڑا دھڑ ہر ملک میں نکل رہی ہے گیس, اور کتنے وسیع پیمانے پر نکل رہی ہے. یہ زمین اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے. کوئی وقت آئے گا جب اس گیس کے نکالے جانے پر لوگ بحث کریں گے, اگر قیامت نہ آئی, اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے اس وقت تک تو لوگ بحث کریں گے کہ دیکھو انسانوں کا کتنا نقصان ہو گیا. पेट्रोल जलाया, मशीनें बनाई, मशीनों का ऐसा नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान हुआ कि दुनिया में ये मसला उठ खड़ा हुआ है कि हवा साफ नहीं रही जहां इंसान सांस ले। इंडस्ट्री सारी इसी पे चल रही है कि इंसान फितरत के निजामों के बरअक्स जो चल रहा है, बड़े खुश होते हैं साइंस ने ये तरक्की की, ये तरक्की की। हम कहते हैं माना भाई तरक्की की, जरा 200 साल और गुजरे तो पता चलेगा इस तरक्की के नतीजे क्या निकले। नतीजा ये कि इंसान तो इंसान रहे जिनके लिए साफ हवा नहीं रही, जानवर तक हत्ता के मछलियां तक समुन्द्र में मर जाती हैं इसलिए कि इंसान धड़ाधड़ उसमें ऑयल और ऐसी चीजें फेंक रहे हैं। और क्या होता है उसकी वजह से कार्बन फैलता है, ये चीजें फैलती हैं और मछलियां मर जाती हैं, उनके लिए पानी साफ नहीं रहा। और इंसानों के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई कि कुदरत ने इस पूरे निजाम पर जो एक गुलाब चढ़ा रखा था ओजोन गैस, ये मसला बन गया ना लोगों के लिए कि जी ये बहस हो रही है, ये चीज ये गैस आ रही है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हुआ क्या, ये इंसानों ने जो निजाम अब मुरतब किए हुए हैं और जिसको धड़ाधड़ करार दे रहे हैं, उस वक्त तक दुनिया में मसला हल नहीं होता जब तक के पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री कायम ना की जाए। और उसका मुस्तकबिल करीब में दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, इंसानों का इल्म अभी इतना है ही नहीं कि पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री कायम कर सके। जब पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री कायम नहीं कर सकेंगे तो नतीजा ये कि वो कार्बन को भुगतेंगे और फिर होगा जो भी होगा, कैंसर हो या कुछ भी हो, ये सारी चीजें। इसीलिए जब इंसान फितरी निजामों में गड़बड़ करता है ना, फिर उसे ये सारी चीजें भुगतनी पड़ती हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो जजा और सजा है, कुछ निजाम हमने मुकर्रर किए हैं, इन्हें चलने दो। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि शरीयत ने जजा और सजा क्यों मुकर्रर किया है, एक, और इंसानों को इस चीज का पाबंद क्यों बनाया। जानवरों को अल्लाह ने पाबंद नहीं बनाया, इसलिए जानवर उसके यहां कुछ भी नहीं, इंसान है जिसपे सारी कुछ है। उसकी वजह यह है कि इस पूरी कायनात का दुल्हा जिसको कहना चाहिए वो इंसान है। फिर इस पेशा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एलम अन्ना लिल्लाहि तआला बिन्निस्बति इला इजादिल आलमि सलासत सिफातिन मुतरत्तबतिन। याद रखो, आपको जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस दुनिया को बनाया है तो खुदा की तीन सिफात हैं। अहदुहा अल इब्दाउ, पहली सिफत अल्लाह की इब्दा है, और वो ये चीज है कि हुआ इजाद शई, किसी चीज का इजाद करना, ला मिन शई, इन किसी चीज से नहीं, फयुखरज शई, और उस चीज को निकालता है, मिन कितमिल अदमी, अदम से, बगैर मादत, इन बगैर किसी मादे के। वसोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने, अन अव्वल हाज़िल अमर, अल्लाह के रसूल ये कायनात का आगाज कैसे हुआ था। फ़क़ाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह था, वलम यकुन शैउन क़ब्लहू, और अल्लाह से पहले इस कायनात में कोई चीज नहीं। वसानिया, और अल्लाह की दूसरी सिफत तरतीब के एतबार से इस पूरी कायनात के लिए अलखल्क, वो अल्लाह का तखलीक करना है, ईजाद करना है, वह ईजाद शई मिन शईन, और खल्क कहते हैं किसी चीज से चीज को बनाना। कमा खलक आदम मिन तुरावी, जैसे अल्लाह ताला ने से आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया। ये दो सिफात, और तीसरी सिफत अल्लाह ताला की शाह साहब रहमतुल्लाह ने आगे चल के बयान की है, और वो उन्होंने बयान की है तदबीर। बस आज इतनी बात करते हैं। शाह साहब रहमतुल्लाह ने कहा इस पूरी कायनात को जो अल्लाह ने बनाया है तो दर हकीकत अल्लाह ताला की तीन सिफात हैं जो काम करती हैं। ये पूरी कायनात जो है ना, ये हकीकत में अल्लाह की सिफात के साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया ही इसलिए कि वह अपनी सिफात का इजहार करे। सूफिया कहते हैं कि अल्लाह ताला ने चाहा कि वो जाना जाए
اس لیے اس نے اس کائنات کو بنایا, یہ حدیث میں آتا ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, صوفیہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں, حدیث نہیں. حدیث کے معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. بیس یوں روایات ہیں جو صوفیہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور اصل میں کوئی نہیں دیکھتے. امام غزالی رحمۃ اللہ جیسے بڑے صوفی کو دیکھو اپنے میدان میں, سبحان اللہ کیا کہنے. غزالی رحمۃ اللہ جیسے انسان کہاں روز روز بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن حدیث کے معاملے میں وہ اتنے کم مایا ہیں, ان کے پاس اتنا کم سرمایہ ہے کہ انہوں نے وفات سے دو سال پہلے کسی کو اپنے گھر پہ رکھ کے بخاری شریف پڑھی نہیں تھا. اس لیے حدیث پر اعتبار کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جت اللہ میں احادیث لاتے ہیں ایسی جن کے متعلق اگر کہیں پہنچے تو عرض کریں گے کہ اس حدیث کی کوئی سند نہیں. تو حدیث کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے ان میں سب سے بڑے یہ نقصان پہنچانے والے صوفیہ. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتابوں میں نقل ہوا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں نے اس مسجد میں 70 سے زیادہ ایسے متقی پرہیزگار لوگ دیکھے کہ بارش کے لیے اگر وہ آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اللہ بارش نازل کر دیتا, لیکن میں نے ان سے کوئی روایت نہیں لی کیونکہ حدیث کے معاملے میں دیانتداری, حدیث کے معاملے میں سکا نہیں تھے. دیانتدار تو تھے اپنی جگہ پہ, لیکن جو کسی نے آ کے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا, بس آگے پاس کر دی, یہ نہیں سوچا کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں, کس سے پوچھنا ہے نہیں پوچھنا. بس انہوں نے ان کو غلبہ اس نے ذہن کیا ہو گیا کہ مسلمان کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمان جھوٹ بولے ان کا توبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے نزدیک وہ ساری احادیث قابل قبول ہو گئی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں لکھی ہیں ان میں تو وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دنیا میں اپنا اظہار کرے, یعنی اپنی صفات کا, یہ پوری کائنات اللہ کی صفات کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ بات عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے. یہ جتنے کافر ہیں نا, یہ سب اللہ کی صفت مزل کا پرتاؤ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ باتیں ہماری عقل میں آئیں نہ آئیں, یہ جتنے گمراہ ہیں یہ اللہ کی اس صفت کا نتیجہ ہیں, اور جتنے لوگ ہدایت پر ہیں اللہ کی صفت ہادی کا نتیجہ ہے. ہدایت کی تجلیات ان پر پڑتی ہیں اور انہیں ہدایت ملتی ہے, اور وہاں گمراہی کی تجلیات پڑتی ہیں اور وہاں اس وجہ سے وہ گمراہ ہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ اس کو, اس انسان تو مجبور ہو گیا کہ خدا کی تجلیات ایسی پڑی, بس یہ آخری حد ہے جس تک بات کہی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو جنگل شروع ہوتا ہے نا, اس جنگل میں بڑے بڑے اجتہا اور شیر ہیں, بس یہاں پر وہی جا سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ شیر کو کیسے بچا جا سکتا ہے اور اجتہا سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اتنی مشکل مباحثیں ہیں وہ بھی, لیکن بہت مشکل ہے. ساری کائنات اللہ کی صفات کے ساتھ ہے. اس کی ایک اور آسان مثال دیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ غفار, بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, غفور ہے, گناہوں کو بخشتا ہے, غافر, یہ تینوں نام اللہ نے کہے ہیں. اللہ کی اس صفت کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہے, کافروں کے ساتھ نہیں, کیونکہ ایمان والوں کے گناہ بخشے گا نا. اگر کافر کے بھی گناہ بخش دے گا تو پھر سب سے بڑا گناہ کفر ہے, اللہ کو یہ معاف کر دینا چاہیے تھا, وہ قیامت میں معاف نہیں ہوگا. اعمال پہ چھوٹ مل جائے کافر کو, چلو وہ بھی علماء کا ایک نظریہ, انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے آدمی کا نظریہ ہے, لیکن کفر کی سزا تو ملے گی نا. تو اللہ کی صفت مغفرت کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے, کفار کے ساتھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا کافروں کو جہنم میں, اور ان سے یہ اور یہ اور یہ چیزیں ہوں گی وہاں پر, اللہ کی اس صفت انتقام کی دوامیت ہمیشہ رہنے کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے, مومن کے ساتھ نہیں. اس لیے کائنات جتنی بھی ہے یہ سب کی سب اللہ کی صفات کا پرتاؤ ہے, اور یہ فقہ اکبر میں, ایک تو فقہ اصغر ہے نا, نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ وغیرہ, طہارت کے مسائل, ساری فقہ اصغر ہے. فقہ اکبر ہے عقیدے کی مباحث. اس فقہ اکبر میں مثلا رسالت کا عقیدہ, تقدیر کا, فرشتوں کا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا, اس کی صفات کا, توحید فقہ اکبر میں سب سے پیچیدہ اور سب سے مشکل ترین بحث, جہاں پر بڑوں بڑوں کے پسینے بہنے لگتے ہیں اور چھکے چھوٹ جاتے ہیں, وہ اللہ کی صفات کی بحث ہے, صفات باری تعالیٰ کی بحث. اتنی باریک اور اتنی مشکل, اور اس سے سمجھنے کے لیے جو تحمل چاہیے وہ اتنا زیادہ ہے کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر کا ایک مقام تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی, تو حضرت نے لکھا ہے کہ میں جب اس مقام کو لکھ رہا تھا تو کئی بار احساس ہوا کہ کاش یہ علم اور یہ سب کچھ کچھ نہ ہوتا اور بالکل سادہ مسلمان ہوتا اور ایسی زندگی گزرتا. اللہ کی صفات کا مسئلہ اتنا باریک اور اتنا علم وہ چاہتا ہے. تین صفات کا ذکر کیا ہے. اس کی مزید وضاحت کے لیے ایک واقعہ عرض کریں. مولانا منت اللہ رحمانی تھے رحمت اللہ علیہ, انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے امارات شرعیہ قائم کی. امارات شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شریعت ہمیشہ یہ کہتی ہے مسلمانوں سے کہ تم جہاں بھی زندگی گزارو کہیں اپنا امیر مقرر کرو, ایسے ہی نہیں کہ جدھر منہ اٹھایا چل پڑے اور کوئی سر پہ ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں ایک امیر مقرر کرو جو تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے, نماز پڑھائے, جمعہ پڑھائے, اور جو شریعت کے مقاصد ہیں ان کی تمہیں تعلیم دے. اس عمارت شرعیہ کا سب سے بڑا مظہر امیر المومنین ہوتے تھے. خلافت ختم ہو گئی, عمارت بھی ختم ہو گئی. ہندوستان میں علماء نے کہا کہ اب ہمیں چھوٹے چھوٹے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی امیر مقرر کرنا چاہیے جو عمارت شرعیہ قائم کرے, یعنی شرعن وہ امیر ہو جو بتا سکے کہ ہمیں کرنا کیا. یہ عمارت شرعیہ, یہ وہی چیز ہے عمارت شرعیہ جس کو قائم کرنا چاہتے تھے مختلف لوگ, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ وہ قائم کرنا چاہتے تھے کلات میں, چونکہ وہ کلات اس وقت ریاست تھی نا, تو ریاست والوں نے انہیں اجازت دے دی کہ حضرت آپ ہماری ریاست میں عمارت شرعیہ قائم کریں, تو انہوں نے قاضی بھی مقرر کر دیے اور کورٹس بھی بنا دی. قاضی بھی تھے, کورٹس بھی تھے اور فیصلے ہوتے تھے. اس عمارت شرعیہ کو ہمارے ملک میں مفتی محمود صاحب نے چاہا کہ زندہ کریں, اور مفتی صاحب نے عمارت کے لیے اپنے لیے اعلان بھی کیا سب کچھ, لیکن کوئی مقدمہ لے کے ہی نہیں آیا. لوگوں نے کہا ہم کورٹس میں ہی جائیں گے, ہم آپ کے پاس نہیں آتے. لوگوں میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ لوگ شرعی مسائل کے لیے عدالت میں جائیں یا جا کے علماء سے فیصلہ کرائیں. انگریز جو تھے انہیں جتنا بھی برا کو, انگریزوں نے بڑی حکمت کے ساتھ یہاں قابو پایا. ایسے نہیں ہے کہ مار مار کے لوگوں کو جیلوں میں بھیج بھیج کے قابو پا لیا. دلی عدالت میں قاضی مقرر کیے اور مفتی صدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ قاضی تھے, اور مفتی صدر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور بڑے اکابر میں سے تھے. مفتی صاحب کے فتاوی اور یہ چیزیں بعض جگہ ہم نے دیکھی, اتنی گہری سمجھ اللہ نے انہیں دی تھی. اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دلی میں قاضی مقرر ہوئے. اب جج بھی ہوتا تھا, قاضی بھی ہوتے تھے. یہ انگریزوں کی آمد ہے, ابتدائی دور ہے. تو وہاں پر وکیل کھڑے ہوتے تھے, مولوی بھی ہوتے تھے. انگریزوں نے عدالت کے نظام کو اس طرح نہیں کیا کہ قاضیوں کو نکال دو, مولویوں کو نکال دو, ہمارا قانون چلے گا. جو آتا تھا وکیل اس سے ملتے تھے, مولوی ملتے تھے, وہ کہتا تھا یہ مسئلہ ہے جی. عوام کو تو کوئی پابندی نہیں تھا, حکومت ختم ہو گئی مسلمانوں کی. تو شرعی نظام کو انگریزوں نے اس طرح نہیں کیا کہ ایک دن میں ختم کر دے. انہوں نے کہا ہمارا بھی نظام ہے, آپ کا بھی نظام ہے, ہماری بھی تعلیم ہے, آپ کی بھی تعلیم ہے, ہم سکول بنا رہے ہیں, آپ مدرسوں میں کام کریں, ہم مدارس کو ختم نہیں کر رہے. اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں میں سے, اللہ معاف کرے یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی انگریزوں کی وکالت کر رہا ہوں, معاذ اللہ, لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انگریز نے کبھی بھی ہمارے علماء میں سے کسی کو نہیں چھیڑا جب تک کہ ان کے سیاسی نظام میں مداخلت نہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امروٹ شریف کے بزرگ، یہ سارے حضرات چونکہ سیاسی نظام میں ٹکرائے، انہوں نے جیل بھی کی اور جو کچھ کرنا تھا، جو ظلم انہوں نے کیے کیے. جو سیاسی نظام میں نہیں ٹکرایا نا، وہاں انگریزوں نے بڑی حکمت عملی سے، انہوں نے کہا جی مدرسے کھولیں، پڑھائیں، آپ عربی پڑھائیں، جو مرضی پڑھائیں، لیکن ہم حکومت میں نوکری نہیں دے سکتے. دوسری طرف انہوں نے کیا کیا، ان کے جی بالکل قاضی ہیں، شرعی عدالتیں ہیں، آپ جائیں شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں. اب مسلمان جب آتے تھے کہتا تھا جی میرے اتنے بیٹے ہیں، نواب ہوں، اتنی جائیداد ہے، تو مفتی مولوی قاضی سے کہتے جی آپ کی وراثت تقسیم ہوگی. وہ کہتا جی وراثت تقسیم ہوگی تو بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا، پھر تو داماد کو بھی زمین چلی جائے گی. کہتے بالکل جائے گی. وہ کہتا جی پھر اچھا پھر آؤں گا. وکیل کے پاس چلا جاتا تو کہتے جی انگریزوں کے قانون میں یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو جو کچھ دینا چاہیں پوری ریاست آپ کے بیٹے کے پاس چلی جائے گی، نہ آپ کے داماد کو حصہ ملے گا، نہ باقی بیٹوں کو حصہ ملے گا، نہ بیٹیوں کو حصہ ملے گا. وہ کہتا تھا پھر اس طرح کر لیتا ہوں کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو اس پہ کروڑ کا جہیز دے دیا، 50 لاکھ کا جہیز دے دیا، بیٹیوں کو اس طرح پورا کر لیا، باقی بچوں کو زیادہ پیسے دے دیا، ریاست میری تقسیم نہ ہو، نام چلتا رہے. یہ تھی بات. اس طرح قانون کو انہوں نے بدلا ہے. تو خود مسلمانوں نے شرعی عدالتوں میں جانا چھوڑ دیا، انگریزوں کی طرف چلے گئے کہ جی انگریزوں کے ہاں تو جا کے ریاست بچتی ہے. یہ چیزیں اسی قسم کی عمارات شرعیہ قائم کرنے کی مفتی صاحب نے کوشش کی تھی، اور مفتی صاحب کامیاب کہاں سے ہوتے، لوگ گئے ہی نہیں. کسی نے کہا جی، لوگوں نے کہا جی ہمیں انگریزی قانون اسی میں جانا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہمارے تحفظات زیادہ ہیں، پیسہ زیادہ اچھی طرح ملتا ہے، ریاست قائم رہتی ہے، جائیداد قائم رہتی ہے. حتیٰ کہ نواب تو پھر وہ ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک تھے، عام گاؤں کے نمبردار نہیں گئے، نمبرداروں نے نہیں چاہا کہ ان کی تقسیم ہو زمین اور بیٹیوں کو بھی حصہ ملے. تو بیٹیوں کو حصہ نہ دینا انگریزوں کے قانون میں اس وقت تھا، مسلمانوں کے یہاں تو نہیں تھا. اور یہی وہ چیز تھی جو اس کے بعد لال مسجد والے کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہاں پر مفتیوں کی جماعت ہو گئی، لوگ آئیں گے. کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں آیا. اکا دکا کوئی کیس آیا ہوگا تو آیا ہوگا، لوگ گئے نہیں، اس لیے کہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں ذہنی طور پر کہ وہ شریعت کو قبول کریں. لوگ جب تیار نہیں ہیں تو آپ شریعت کو کس پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اب بنائیں نا قانون کہ جو بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اس کی غفلت سے، یہ آئے دن خبر آتی ہے کہ 5 مسافر انتقال ہو گیا، 6 شہید ہو گئے، 7 ہو گئے، یہ شریعت کا قانون ہے کہ شریعت کہتی ہے اگر ڈرائیور کی غفلت سے کوئی بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان، عورت، مرد کوئی مر جاتا ہے تو ڈرائیور کے ذمے ہے، ان کی یونین کے ذمے ہے، وہ اس کے پیسے ادا کریں گے. 5 آدمی کا انتقال ہو گیا، ان کے خون کا کیا ہوگا؟ انگریزوں کیا مقدمہ چلے گا؟ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، ضمانت ہو گئی، باہر آ گیا، شرعی قانون ہوگا تو یونین کو بلائیں گے اور کہیں گے جناب 5 آدمی مارے گئے تمہارے اس ڈرائیور کی غفلت سے. یہ ڈرائیور مر گیا خود بھی تو اس کے باقی تو موجود ہے نا، یونین تو موجود ہے نا. وہ کہیں گے 5 آدمیوں کی دیت، خون بہا، ان کے خون کی قیمت 50 لاکھ بنتی ہے، نکالو 50 لاکھ. یونین کیا کرے گی؟ یونین کہے گی کہ یار قانون نافذ ہو گیا، اب سارے ڈرائیور اس لیمٹ میں گاڑی چلایا کرو، کچھ کرو، اور اس کے ساتھ اب کچھ فنڈ بھی جمع کرو اپنے بھائیوں کے لیے، ایسے نہ ہو کہ بھائیوں میں سے کوئی غلط چلا کے مر جائے یا مار دے لوگوں کو تو پیسہ کہاں سے آئے گا. تو نتیجہ یہ کہ یونین خود کہے گی کہ ڈرائیونگ آرام سے کیا کرو اور دیکھو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو تبدیلی تو پھر ایسے آئے گی نا، تو کسی کو کیا پڑ گیا؟ ڈرائیور ویسے بھی بےچارہ ان پڑھ، وہ کیوں ایسے کرے گا؟ وہ کہے گا انگریزوں کا قانون ٹھیک ہے، 2-4 مہینے اندر رہا، رشوت دی، ضمانت ہوئی، باہر آئے، گاڑی چلاتے رہے، ہمیں بڑا افسوس ہے، 5 آدمی مر گئے، پر بس پیسے تو نہیں نا دینے. یہ ہے امارات شرعیہ کا نظام. تو امارات شرعیہ ہندوستان میں ابھی بھی ہے. ہندوستان میں مسلمان جیسے بھی ہیں، امارات شرعیہ ابھی بھی ہے. تو اڑیسہ بہار کے جو امیر تھے مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امارات شرعیہ قائم کی تھی. اب تک ان کے رسالے ہمارے پاس آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ امارات شرعیہ فلاں فلاں آدمی کو یہ حکم دیتی ہے کہ فلاں دن آپ آئیں آپ کے خلاف زمین کا یہ مقدمہ ہے، آپ کے خلاف طلاق کا مقدمہ ہے، نکاح کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا سا ایریا ہے اور چاہے جتنے بھی تھوڑے افراد ہیں، لیکن انہوں نے اپنی امارات شرعیہ کو قائم رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پاکستان نہیں نا، وہ پاک ملک تھوڑا ہی ہے، وہ تو ہندوؤں کی جگہ ہے، وہاں تو سارے کافر ہیں نا، تو انہیں اپنے بچوں کی فکر ہے کہ اگر ذرا غافل ہوئے تو کہیں ہندو ہی نہ ہو جائیں یہ بچے ہمارے، اس لیے انہوں نے اسلام کو نسبتاً زیادہ محفوظ رکھا ہوا ہے، اگرچہ ان کی زمین پر اور ان کے ملک پہ ہندوؤں کی حکومت ہے، اور ہمارے ہاں اوپر سے نیچے تک الحمدللہ سب مسلمان ہیں، ان کو اسلام کیا ضرورت ہے، اسلام تو ان کے گھر کی بات ہے۔ تو یہ ہے امارات شریعہ، امارت شریعہ میں وہاں منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا ہو گیا انتقال، اب ان کے بعد چل رہی ہے وہاں، ان کی ایک تحریر میں نے ہندوستان میں پڑھی دلی میں، جن صاحب کے پاس بھی تھی ان کے بیٹے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے وہ تحریر پڑھا دیجیے، کہنے کو پڑھا دیں، وہاں منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے وہ تحریر لکھی، اور انہوں نے کہا کہ میں مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ اب یہ بھی بتاؤں کہ مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کون تھے، مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ کون تھے، وہ شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ کون تھے، یہ اس سے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، یہ جو آپ نام سنتے ہیں مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کا، حضرت کے والد ان سے رائے تھے، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ان کے والد بھی حضرت ہی سے بیعت تھے، اور اتنی پکی بیعت تھی، ایسے اپنے شیخ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جس زمانے میں مدینہ منورہ میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا ان وہابیوں کا غلبہ تھا نا، اور پیٹرول کی دولت ابھی اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی تھی، یا آئی نہیں تھی پیٹرول کی دولت، تو اس زمانے میں یہ جتنے وہابی تھے یہ مارتے تھے لوگوں کو اس بات پہ کہ سگریٹ مت پیو، درے لگاتے تھے، تمباکو ملنے پہ سزا ہوتی تھی، تمباکو نہیں پینے دیتے تھے، اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سیدنا کا لفظ کا اضافہ کر دے تو اوہو اس کی تو سختی آ جاتی تھی، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، قاضی القضات کہتا تھا کہ سیدنا کے لفظ کو نہیں تم استعمال کر سکتے، اور اب کئی مرتبہ حج پہ ہم حرمین شریفین میں جانے کی اتفاق ہو تو کئی مرتبہ دوستوں کو دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھو باب پاس جب ہے اس پہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے غیر معمولی سختیاں کرنے کا، کہ کہاں وہ دور کہ سیدنا کوئی کہہ نہیں سکتا اور کہاں شافات نے خدوا کے لگوا دیا ہے، یہ ہے نتیجہ خام خواہ لوگوں پہ جبر کرنے کا۔ اس زمانے میں حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے حج پہ، تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور قاضی القضات انہوں نے کہا سیدنا کے لفظ کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اور شاہ سعود بھی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں ہی، تو حضرت نے دلائل دیے نا دو چار، تو قاضی چپ کر کے پھر منہ دیکھتا کہ یہ کیا، حضرت نے قرآن کریم میں سے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آیا کہ سیدم و سورہ و سید تھے، آقا تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہو سکتا، اسی طرح تمباکو پہ سزا ملتی تھی، کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے رنگ میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد اس زمانے میں مدینہ منورہ میں حکا پیتے تھے، اور حکا بہت شوق سے پیتے تھے، اپنے شیخ کا رنگ ان پہ غالب تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ خوب حکا پیتے تھے، تو وہ حتیٰ کہ ایسا تعلق تھا کہ ایک دن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ والد صاحب کہتے تھے آج وفات کے بعد شیخ خواب میں آئے اور خواب میں مجھے آپ کی خلافت دی، خیر وہ لمبے قصے ہیں، ان کے خلیفہ مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے مولانا محمد علی مونگیری تھے، اور مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے دو کام زندگی میں ایسے کیے کہ اللہ کے ہاں اللہ ہی کو اختیار ہے کسی کو بخشنے نہ بخشنے کا، لیکن ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی مقصد کے لیے کافی، یہ بہار اور بنگال یہ دونوں صوبے قادیانی ہو جاتے، دونوں صوبے مکمل طور پہ قادیانیت کی لپیٹ میں چلے جاتے، اس ایک شخص نے مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے نہ دن دیکھا نہ رات، اور جگہ جگہ جا جا کر اتنا مرزائیوں کے خلاف ان کی کتابیں دکھاتے رہے سب چیزیں، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے مسلمانوں اتنا لکھو، اتنا پڑھو، اتنا مرزائیوں کے خلاف لکھ کے چھاپو کہ ہر مسلمان جب صبح سو کے اٹھے تو دو چار صفحے اس کے سونے سے پہلے اس کے پاس ہونے چاہیے رکھے ہوئے، تاکہ سوتے ہی وہ اٹھے اور پڑھے قادیانیت کیا ہے اور قادیانی کیسے لوگ ہوتے ہیں. وہاں محمد علی منگیری اگر کام نہ کرتے رحمت اللہ علیہ تو بہار اور بنگال یہ دونوں قادیانی ہو جاتے. اسی لیے قادیانیوں نے ان کے خلاف لکھا، غلام قادیانی نے اور دوسرے لوگوں نے، اور دوسری کام یہ انہوں نے کیا کہ ندوہ کی بنیاد رکھی. یہ دونوں کام ان کے بڑے عظیم حسنات ہیں. حضرت کی تحریر پڑھی، مولانا منت اللہ صاحب نے لکھا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا ایک مجلس میں کہ حضرت اللہ جانتا ہے ہم بڑے اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں، جا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اس زمانے میں تبلیغ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تبلیغ جماعت کا آغاز مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی، حضرت اللہ جانتا ہے جا کے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، اس قسم کے جملے لکھے. لیکن حضرت جب ہم وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو چند ماہ اور چند سال بعد جاؤ تو ویسے کے ویسے ہی حالت ہوتی، اور حضرت دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ مدارس، مساجد، علماء، خانقاہیں جہاں سے ہدایت پھیلنی چاہیے وہاں اب ہدایت نہیں رہی. مطلب یہ تھا کہ مولوی غلط مسئلے بتاتے ہیں، خانقاہوں سے بدعات شروع ہو گئی ہیں. عرض کیا حضرت بڑے اخلاص کے ساتھ ہم جاتے ہیں لیکن کیا کریں، یہ ہے کیا، چکر کیا ہے، وہ کیا رہا. تو لکھا تھا کہ حضرت محمد علی صاحب منگیری رحمۃ اللہ نے مجھے جواب میں دیا اور فرمایا کہ اسلاف میں، قرون اولا میں اللہ تعالی اپنی صفت ہادی کے ساتھ جلوہ کرتا، تو ہدایت کی شعائیں، ہدایت کا نور لوگوں پر پڑتا تھا، اس لیے کافر اپنے کنیسہ اور بت خانے توڑ کر مسجدوں میں آتے تھے اور ہدایت عام تھی. اور ہمارے زمانے میں اللہ تعالی کی صفت مضل جو ہے، گمراہ کرتا ہے اللہ، اس کی تجلیات پڑ رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہدایت کے مراکز ہیں یہاں سے بھی اب گمراہی پھیلنا شروع ہو. بڑی پتے کی بات. اس لیے یہ پوری کائنات جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اصل میں اللہ کی صفات کے ساتھ ملی ہے. اور اللہ کی صفات میں سے تین صفات یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، وہ کہتے ہیں ابداع، خلق اور تدبیر. مختصر بات کرتے ہیں صرف ابداع پہ کہ ابداع اور خلق میں فرق کیا ہے. ابداع کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کر دے، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. جسے آپ کہتے ہیں نا میٹر، فزکس میں جسے کہتے ہیں مادہ، اور فزکس پڑھنے والے جو کہتے ہیں کہ مادہ ایک سے دوسری طرح تبدیل ہوتا رہتا ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اسلام کہتا ہے میٹر جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، قطعاً نہیں. وہ کہتے ہیں میٹر کو، مادے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، میٹر میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور کہتے ہیں صرف اللہ ایسا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اسلام کا موقف. ہندو کیا کہتے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں تین چیزیں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ایک اللہ، ایشور، اور ایک مادہ اور ایک روح، آتما. وہ کہتے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی. اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے اللہ ہے بس ہمیشہ سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ایک جملے میں بات پوری کر دی، فرمایا کان اللہ ولم یکن شیئن قبلہ، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، مادے کو اللہ نے پیدا کیا. یہ جو مادہ ہے، خدا نے اس میں دو چیزیں رکھی، ایک ہے مادے کی شکل اور ایک ہے مادے کی تخلیق. مادہ کوئی آدمی پیدا نہیں کر سکتا. جتنے ایلیمنٹس ہیں اس دنیا میں، فزکس کی نظر سے آپ دیکھیں، یہ ایلیمنٹس میں جتنا بھی اضافہ ہو جائے، فرض کر لو قیامت تک 200-400 اور ایلیمنٹ نکلا، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، انسان نے پیدا نہیں کر سکتا. آدھا حصہ اللہ نے انسان کو دے دیا، کاش کی شکل تمہارے اختیار میں دی، شکل جیسے مرضی بناؤ. مٹی ہے، خدا نے پیدا کر دی اور کہا اس سے تم گھڑا بنا لو، اور اس سے تم جگ بنا لو اور گلاس بنا لو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. یہ اختیار دے دیا مادے میں اللہ نے، آدھا اختیار انسانوں کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھا. کہ مادے کی تخلیق نہیں کی جا سکتی، یہ ہے ابداع. اسی لیے بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کرنا یہ صرف اللہ ہی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا فقط اللہ ہے. اس لیے جو لوگ فزکس پڑھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مادہ نہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ تباہ ہو سکتا ہے. ہم سوچتے ہی رہے جب ہم نے پڑھی کہ یہ کیا بات کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو نہ پیدا ہوا ہے اور نہ تباہی ہے اس پہ، اللہ کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے دین کو یا عقیدے کو پڑھا ہو تو پھر وہ بتائیں نا کہ بیٹے یہ قانون ہے نیوٹن کا، یہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ہمارا وہی. اب تو کہتے ہیں مادے پہ بھی تباہی آ سکتی ہے، میٹر اور انرجی اور لائٹ کا جو بحث چل رہی ہے. اس انرجی اور لائٹ کی بحث میں پھر بات آگے چل کے یہ آتی ہے کہ اس کو کس پہ پیدا کیا، اور وہ بھی اللہ نے. کوانٹم کی جو تھیوری ہے اس پہ آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ. ایک ہے ابدا کہ بغیر کسی کے کسی چیز کو، بغیر کسی چیز کو کے پہلے ہونے سے اسے پیدا کر دینا، یہ اللہ ہے. ایک ہے تخلیق. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دوسری اللہ کی صرف تخلیق کا بیان کرتے ہیں. تخلیق کا مطلب ہے کوئی چیز تھی اور پھر چیز سے چیز بن گئی. یہ عام ہے، مٹی تھی اینٹ بن گئی، اور پتھر تھے سیمنٹ بن گیا. چیز سے چیز کو پیدا کرنا یہ تخلیق ہے، اور ابداع کوئی چیز تھی نہیں اور اللہ نے پیدا کر دی. یہ دو. اور تیسری چیز شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں تدبیر. تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے یہ نظام چل رہے ہیں نا، ان کو کیسے مربوط کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کے ساتھ دوسرے کو. تو اللہ کی تین صفات کے انہوں نے ذکر کیا، ابداع، خلق اور تدبیر. اور اسی کے ساتھ پھر یہ کہ یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی تھی، بگ بینگ ہوا تھا ایک 15 بلین سال پہلے. پھر دوسرا ایک لٹل بینگ ہوا. سائنسدان تو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فزکس جن بچوں نے پڑھی ہوگی انہیں پتا ہوگا لٹل بینگ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ستارے اور سیارے بن گئے، بگ بینگ جو ہوا تھا. اور اس کے بعد 10 بلین سال پہلے ایک لٹل بینگ ہوا، اور لٹل بینگ میں کیا ہوا، پھر یہ زمین بن گئی. پھر اس کے بعد واٹر بینگ ہوا تیسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ جو واٹر بینگ ہوا تو اس زمین میں پانی دریافت ہو گیا، اور پھر پانی کی وجہ سے آگے چل پڑی. اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر وہ چیز جس میں حیات ہے وہ پانی کے ذریعے سے ہے، پانی کی وجہ سے ہے. یہ اب کوانٹم کی تھیوری، نیوٹن کی تھیوری، آئنسٹائن کی تھیوری، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کان اللہ ولم یکن شیئن ولم یکن شیئن، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی. یہ ساری بحث ہے پوری، انشاءاللہ آئندہ بات.